آیت نمبر 141. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے ہیں، کچھ چھتریوں جڑے ہوئے اور کچھ بغیر جڑے ہوئے، نیز کھجور اور کھیتوں کی مختلف معقولات اور زیتون اور انار جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی پیدا کیے. تیار ہونے پر ان پھلوں کو کھاؤ، البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اللہ کا حق غریبوں کو ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو. بالتحقیق اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ بچھانے کے وسائل فراہم کرنے والے. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 بھیڑوں کے اور 2 بکری کے. آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں؟ या वो बच्चे जो दोनों दोनों मादाओं भेड़ या बकरी के पेट में हैं, अगर तुम लोग सच्चे हो तो मुझे किसी इल्मी हवाले से बताओ। और दो ऊँटों में से और दो गायों में से ये भी पूछ लें कि क्या इसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादाएं, या वो बच्चे जो दोनों मादाओं के पेट में हैं, क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह तुम्हें ये हुक्म दे रहा था? बस इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे ताकि लोगों को बग़ैर किसी इल्म के गुमराह करे। बितहकीक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता।
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَفْسُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء وهم بربهم
कह दीजिए जो वही मेरे पास आई है इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो खाने वाले पर हराम हो, मगर ये कि मुर्दार हो या बहता हुआ खून या सुअर का गोश्त, क्योंकि ये नापाक हैं या नाजायज़ ज़बीहा जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो। बस अगर कोई मजबूर होता है और इन में से कोई चीज़ खा लेता है, ना कानून का बागी होकर ना ही ज़रूरत से तजावज़ का मुर्तकिब होकर, तो आपका रब यकीनन बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। और हमने यहूद पर हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था और बकरी और गाय की चर्बी हराम कर दी थी, सिवाय इस चर्बी के जो इनकी पोस्ट पर या आंतों में या हड्डी के साथ लगी हो। ऐसा हमने इनकी सरकशी की सज़ा के तौर पर किया और हम सादिकुल कौल हैं। अगर ये लोग आपको जुटलाएं तो आप कह दें तुम्हारा परवरदिगार वसी रहमतों का मालिक है, ताहम मुजरिमों से इसका अजाब टाला भी नहीं जा सकता। मुशरिकीन कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना ही हम किसी चीज़ को हराम करार देते। इसी तरह इनसे पहले वालों ने भी तकजीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कह दीजिए क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने ला सको, तुम तो सिर्फ गुमान के पीछे चलते हो और ये कि तुम फ़कत कयास आराइयाँ करते हो। कह दीजिए अल्लाह के पास नतीजा खेज दलाइल हैं, बस अगर वो चाहता तो तुम सबको जबरन हिदायत दे देता। इनसे कह दीजिए अपने गवाहों को ले आओ जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ने इस चीज़ को हराम किया है। फिर अगर वो खुद साख्ता शहादत दें भी तो आप इनके साथ गवाही ना दें और आप इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें जो हमारी आयात को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और दूसरों को अपने रब के बराबर समझते हैं।
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم
कह दीजिए आओ मैं तुम्हें वो चीज़ें बता दूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दी हैं वो ये कि तुम लोग किसी को इसका शरीक ना बनाओ और वालदैन पर एहसान करो और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इन्हें भी और एलानिया और पोशीदा किसी तौर पर भी बेहयाई के करीब ना जाओ और जिस जान को के कत्ल को अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल ना कर वाह ना करो हाँ मगर हक के साथ ये वो बातें हैं जिनकी वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो और यतीम के माल के नज़दीक ना जाओ ना जाना मगर ऐसे तरीके से जो यतीम के लिए बेहतरीन हो यहाँ तक कि वो अपने रुश्त को पहुँच जाए और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो हम किसी पर इसकी ताकत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डालते और जब बात करो तो अदल के साथ अगरचे अपने करीब तरीन रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो जाए और अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा करो ये वही हिदायत हैं जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं शायद तुम याद रखो और यही मेरा सीधा रास्ता है इसी पर चलो और मुख्तलिफ रस्तों पर ना चलना वरना ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटाकर प्राकंदा कर देंगे अल्लाह ने तुम्हें ये हिदायत इसलिए दी हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो फिर हमने मूसा को किताब इनायत की ताकि नेकी करने वाले पर अहकाम पूरा कर दें और इसमें हर चीज़ की तफसील बयान हो और हिदायत और रहमत का बायस हो ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आएं
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو شاید تم پر رحم کیا جائے تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے یا تم یوں کہتے اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لیتے بس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے بس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم اس روگردانی پر بدترین سزا دیں گے کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب خود آئے یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو نشانی آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو या हालत ईमान में इसने कोई कार्य खैर अंजाम ना दिया हो, कह दीजिए इंतज़ार करो, हम भी मुंतज़र हैं। जिन्होंने अपने दीन में तफरका डाला और गिरोहों में बट गए, बेशक आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका मामला यकीनन अल्लाह के हवाले है, फिर वो इन्हें बताएगा जो कुछ वो करते रहे हैं। जो अल्लाह के पास एक नेकी लेकर आएगा उसे 10 गुना अजर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा उसे सिर्फ उसी बुराई जितना बदला दिया जाएगा, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दीजिए मेरे परवरदिगार ने मुझे सिराते मुस्तकीम दिखाया है, जो एक अस्तवार दीन है, यही मिल्लत इब्राहिम और तौहीद की तरफ यकसुई का दीन है, और इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। कह दीजिए मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है, और मैं सबसे पहला फर्मा बरदार हूँ। कह दीजिए क्या मैं किसी गैर अल्लाह को अपना माबूद बनाऊँ, हालांकि अल्लाह हर चीज़ का रब है और हर चीज़ अपने किए का खुद ज़िम्मेदार है, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, फिर वहाँ वो तुम्हें बताएगा जिस चीज़ के बारे में तुम लोग इख्तलाफ़ किया करते थे, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में नायब बनाया और तुम में से बास पर बास के दर्जात बुलंद किए, ताकि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें वो तुम्हें आज़माए, बेशक आपका रब जल्द अजाब देने वाला है, वहाँ वो यकीनन बड़ा गफूर रहीम भी है।
सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں قرآن مجید کی محضر میں، قرآن مجید کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات سننے، متبرک ہونے اور خدا نے توفیق دی تو اس پر عمل کرنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ قرآن وہی کتاب ہے جس پر پیغمبر کو ناز ہے، اہل بیت کو ناز ہے، اسلام کو ناز ہے، خدا کی طرف سے ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اسی لیے یہ عظیم احسان الہی کہ آپ کو یہ توفیق دی ہے۔ آج کے جو آیات، جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا آپ بزرگواروں کو، اس میں 140-141 فرماتے ہوئے الذی انشأ جنات معروشات، خدا نے جو احسانات، نعمتیں انسان کو دی ہے ان کا تذکرہ فرماتا ہے، میوجات کا تذکرہ فرماتے ہیں، زرع کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جو جانور خدا نے سواری کے لیے، گوشت کے لیے دیا ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کے صفحے میں، کیونکہ آپ نے ترجمہ ابھی سنی ہے اس لیے لب لباب بتاتا ہوں، اس کے بعد ثمانیت ازواج، 8 زوج۔ یہ در حقیقت ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے تو پھر یہ صرف یہی 8 حلال حیوان ہے، باقی کا کیا ہے۔ میں ظاہراً پچھلے سال ایک مولوی کی بات سن رہا تھا ٹی وی سے، جو عید اضحیٰ کے مناسبت سے، وہ اسی آیت کے تحت دلیل آ رہا تھا یہی حلال ہے، جبکہ آیت کا مطلب مشرکین مکہ کی بدعتوں کو رد کرنا ہے۔ مشرکین مکہ دو حیوان میں سے نر کو کبھی حرام سمجھتے تھے, کبھی اسی حیوان کے مادہ کو حرام سمجھتے تھے, کبھی نر و مادہ کو حرام نہیں سمجھتے تھے, اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو حرام سمجھتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ 7 زوج ہے, کیا نام ہے, بیڑ میں سے دو ہے یعنی نر اور مادہ, بکری میں سے دو ہے نر اور مادہ, کیا خدا نے ان کے نر کو حرام کیا یا حرام کو یا مادہ کو حرام کیا ہے, یا ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو حرام کیا ہے, بتاؤ اگر علم ہے تمہارے پاس. اسی طرح سے اونٹ میں سے دو ہے جس کو خدا نے حلال کیا ہے, اور اسی طرح سے گائے میں سے دو خدا نے حلال کیا ہے, یہ بتاؤ کہ ان کے مذکر کو خدا نے حرام کیا ہے یا مؤنث کو حرام کیا ہے, یا ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے. کیا تم اس وقت گواہ تھے جس وقت خدا نے یہ وصیت کی, یہ باتیں بتائی, یعنی تم نہیں تھے وہاں پر, اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دے تو کسی چیز کو حرام قرار دے. تو اس کے بعد فرماتے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, کتنا بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو خدا کی طرف جھوٹی باتیں نسبت دیتا ہے, افتراء, جھوٹی باتیں نسبت دیتا ہے. افتراء کا جو مشہور لفظ ہے ہمارے معاشرے میں بدعت, بدعت وہی افتراء ہے. خدا نے نہیں فرمایا خدا کی طرف نسبت دیں گے, پیغمبر نے نہیں فرمایا پیغمبر کی طرف نسبت دیں گے, امام نے نہیں فرمایا امام کی طرف نسبت دیں گے. ہر وہ چیز جو قرآن یا معتبر سنت میں نہ ہو اس کے باوجود دین میں شامل کرے وہ بدعت ہے, اس کی سخت مذمت ہے. مکہ والے بھی اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے. فرماتے یہ افتراء علی اللہ لیضل الناس بغیر علم, اس افتراء کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے علم کے بغیر. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, خدا ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے. آدمی اگر پاکیزہ فطرت ہے, حق کے تلاش میں ہے, تو خدا یقیناً ہدایت کرتا ہے. لیکن ایک آدمی کے ہدف ہی لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا ہے, تو اس کی ہدایت نہیں کرتا, کیونکہ خود نے ناجائز غلط راستے کو انتخاب کیا ہے. تو یہ مسئلہ بدعت ابھی تک زندہ ہے, ابھی تک دین میں کم و زیاد کرنے کی سازشیں کچھ عذرا ہے. خلوص کے ساتھ کوئی چیز اچھی لگتی ہے دین میں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس کو دین سے نکالنا چاہتے ہیں. ظاہر دین نے حق وہی ہے جس کو خدا نے نازل کیا ہے. ہمارے جذبات جس چیز کو ہم اچھے سمجھتے ہیں, جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں, وہ ہمارے علم کے حد تک ہے. ممکن ہے ہمارے بچے اس کو پسند نہ کرے, ہماری نسلیں پسند نہ کرے, پسند بھی کرے نجات دینے والا, انسان کو انسان بنانے والا دین وہی دین ہے جو خدا نے پیغمبر پر نازل کیا. پیغمبر نے ائمہ اطہار کے ذریعے قیامت تک اس کے حفاظت کا انتظام کیا. تو بدعتوں کے حوالے سے, یعنی بدعتوں کا مسئلہ ابھی تک انسانوں کے درمیان زندہ ہے. اس کے بعد فرماتے قل لا اجد مما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, حبیب آپ کہہ دے کہ جو کچھ مجھ پر وحی ہوئی ہے اس میں کوئی حرام نہیں پاتا ہوں, مگر ان کے مردار ہو یا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو, سور کا گوشت ہو, یہ نجس ہے اور یا فسق ہے. فسق نجس ہے اس لیے کہ یہ نقصان دہ انسان کے لیے, فسق ہے یعنی یہ گناہ ہے. مثلا اہل لغیر اللہ, قبلہ کی طرف ذبح نہ کرے یا خدا کے علاوہ دوسروں کے نام لے لے, خدا کا نام نہ لے, یہ معنوی نقصانات ہے, یعنی حرام گوشت میں کچھ نقصانات ممکن ہیں, طبی لحاظ سے سلامت کے لحاظ سے ہو, کچھ نقصانات روحانی نقصان. یہ جو سور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں جو کیڑا ہے ٹریشن اس کو نکالا ہے, اب کوئی نقصان دہ نہیں ہے. مغرب والے شوق سے کہتے ہماری احادیث میں ہیں, صرف نقصان کا مسئلہ نہیں ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے انسان. ممکن ہے مغرب میں جو ناموس کے سلسلے میں بے غیرتی نظر آتی ہے اس کے ایک اثر یہی ہو ہماری احادیث میں ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں ظاہر ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ پر نازل ہوا ان میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں مگر ان کے خون ہو. اور میتتن او دمن مردال ہو, خون ہو, لحم خنزیر ہو, یا خدا کا نام نہ لیا ہو, یعنی حلال کے شرائط کا خیال نہ رکھا ہو, قبلہ کی طرف رخ نہ کیا. خلاصہ جو اب ممکن ہے ذہن میں سوال آ جائے, ابھی تو بہت سی چیزیں حرام ہیں, بلی حرام ہے, کتا حرام ہے, حرام گوشت بہت سے اور حیوانات ہیں, سمندری حیوانات. ظاہر یہ آیت ایک یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین کے تحریفات کے مقابل میں آیا, جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو وہ صحیح نہیں. مثال کے طور پر آپ سے پوچھتے ہیں علی اور محمد آیا ہے یا نہیں, دو لڑکے ہیں, علی اور محمد آیا ہے یا نہیں آئے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صرف علی آیا ہے, جبکہ علی کے ساتھ تین اور لڑکے بھی آئے تھے, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں صرف علی آیا ہے. اس کو کہتے ہیں ادبی لحاظ سے نسبی, یعنی جو سوال کیا ہے اس کے مطابق صرف علی کہتے ہیں, ورنہ علی کے ساتھ اور بھی آئے. اسی طرح سے جو مشرکین کا عقیدہ تھا یہ حرام ہے یہ حرام ہے, اس کے مقابل فرمائے یہ حرام جن کو تم حرام سمجھتے ہو وہ حرام نہیں ہیں, اگرچہ باقی محرمات دوسرے سوروں میں آیا ہے, احادیث میں آیا ہے, اس کے ذریعے تکمیل ہوا ہے. اس آیت کو دیکھ کے کوئی نہ سوچے پھر یہ دو چیز حرام ہے باقی سب کے سب حلال ہے, کیونکہ قرآن مختلف مقامات پر بیان فرماتا ہے. پھر قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل ہوا ہے. یعنی قرآن کا مفسر اول کون ہے؟ خود پیغمبر ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, آیات کی تلاوت الگ بیان کیا, تعلیمی کتاب الگ بیان کیا. تو تفسیر قرآن ظاہر سنت پیغمبر و اہل بیت کے ذریعے ہے. آپ خود دیکھتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے, تو آپ پڑھیے سب کچھ. کہاں ہمارے کچھ لوگوں نے لطیفہ بنایا نا کہ کہتے کیا نام ہے نشر پارک کا تذکرہ کہاں پر ہے, کہتے نہیں ہم کیا ہے علم نشر پارک سے صدر تک جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں سب کچھ ہے, لیکن کس کی مدد سے؟ مفسر قرآن کے ساتھ, پیغمبر آلے پیغمبر کی تفسیر کے مطابق استادی میں, ان کے استادی میں قرآن میں سب کچھ ہے. ہم ایک ڈاکٹر کی کتاب لے, بہترین ڈاکٹر کی کتاب لے لے, میں اٹھاؤں تو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن وہ جو استاد ہے وہ پڑھائے تو سمجھ میں آتا ہے. اس میں سب کچھ ہے لیکن میرے لیے سب کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اور ایک عقیدہ مشرکین کا بیان فرماتا ہے, سیقول السفہاء سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آبنا, آیت نمبر 147 میں مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا ما اشرکنا, ہم مشرک نہ ہوتے, ہم جو مشرک ہوئے ہیں خدا نے چاہا ہے, مشیت خدا ہے. ولا آباؤنا, ہمارا آبا بھی مشرک نہ ہوتے. ولا حرمنا من شیء, اگر ہم نے ان چیزوں کو حرام قرار دی یہ بھی قضا و قدر الہی ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے, تو ظاہر جتنے بڑھانا چاہے بتوں کے دروازے سے دین میں شامل کرتے تھے. امام پنجم فرماتے ہیں بنو امیہ نے توحید شناسی کے دروازہ بند نہیں کیا لیکن شرک شناسی کے دروازہ بند کیا. جب اس دروازے کو بند کیا, جتنے شرک آمیز باتیں اسلام میں داخل کرتے جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. افسوس کے ساتھ ابھی بھی مسلمانوں میں ہے, ایک آدمی فرض کی جا کر فصاحت و بلاغت کا حامل ہو, ممبر پر جا کر مشرکانہ باتیں کریں گے, نیچے سے داد بھی دیں گے. یعنی شرک شناسی کے میں ہم کلاسیں کمزور ہیں, معلومات کم ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے. مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے, قرآن کے متعدد آیات میں ہیں, لیکن خدا کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے. نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہماری غلطی یہ تھی بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے، نُسَوِّي یعنی برابر۔ اب یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم نہ مشرک ہو جاتے، نہ ہمارے آبا مشرک ہو جاتے، نہ کسی چیز کو حرام کرتے۔ کَذَلِكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہی بات سابقہ قوموں کی بات بھی یہی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب ان پر نازل ہوئی۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پر کہ خدا نے تم کو کیا ہے مشرک بنایا ہے، خدا نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے؟ دلیل ہو تو دلیل لاؤ، ورنہ صرف گمان کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے، گمان کی پیروی نہیں کرنا ہے، عقل کی پیروی کرنا ہے اور شرع کی پیروی کرنا ہے۔ گمان، خیال، وہم، خرافات، کیا نام ہے، افواہیں، جھوٹے آدمیوں کی باتیں، ان پر اعتماد کریں گے آپ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 میں فرماتے، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، حبیب آپ ان سے کہہ دیں آؤ میں تمہارے پاس تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم، جو کچھ خدا نے تم پر حرام کیا ہے، علیکم، اللہ تشرکوا به شیئا، سب سے پہلے یہ ہے کہ شرک اختیار مت کرنا، شرک اختیار مت کرنا، شرک جلی ہے۔ واضح طریقے سے ایک آدمی خدا کے مقابل میں کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے یا خدائی صفات کا مالک مانتا ہے، کسی اور کو خدا مانے یا خدائی صفات کا مالک مانے تو شرک۔ بعض اوقات شرک خفی میں ممکن ہے، میں بھی مبتلا ہوں، کوشش کرنا چاہیے شرک خفی میں بھی مبتلا نہ ہو، جتنا ہو سکے پاک سے پاک تر ہوتے ہوئے جائے، یعنی خدا پر کسی بھی چیز کو ترجیح دینا ایک قسم کے شرک خفی ہو جائے گا۔ یہ شریعت نے معاف کیا ہے لیکن انسان کے روحانی سفر کے لیے نقصان دہ ہے، خدا تک جانے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے شرک خفی کے ہر قدم۔ میں ایک دفعہ اولاد کو ترجیح دیتا ہوں، ایک دفعہ ازواج کو، ایک ایک حکم خدا کے مطابق کرتا ہوں، وہ تو بالکل خود سفر معنوی کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ خدا کے مقابل میں ان سب کو ترجیح دیتا ہوں، میرے پیسے کو نقصان نہ ہو تو خدا کی بات مانتا ہوں، میری شہرت کو نقصان نہ ہو تو خدا کی بات مانتا ہوں، میری قوم کو نقصان نہ ہو تو خدا کی بات، میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ ہو تو خدا کی بات۔ تو یہ شرک خفی کی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو روحانی سفر سے، قرب خدا سے، بندگی کے معراج جانے سے روکتی ہے۔ عرض کہ انسان مشرک تو نہیں ہوتا ہے لیکن قرب کے لیے مشکلات ہے، خلاصہ قدم بہ قدم تصفیہ کی ضرورت ہے۔ وبالوالدین احسان، قرآن میں مختلف جگہوں پر خدا کے توحید کے ساتھ والدین کے ذکر کرتا ہے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آ جاؤ، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ایک اہم چیز ہے، الحمدللہ کم و بیش ہمارے معاشرے میں یہ موجود ہے، مغربی ہوا اگر چل رہی ہے لیکن بہرحال اس ثقافت کو، کیونکہ والدین سے، والدین نے خدمت کی ہے، جزائے احسان احسان ہے، اور والدین بچوں کو دینی ثقافت، روحانی ثقافت، حق کی باتیں پہنچا سکتے ہیں۔ والدین تربیت بچے کے لیے سب سے مضبوط اور سب سے بنیادی مرحلہ والدین کے پاس ہوتا ہے۔ والدین مظہر صفات خدا ہے بچے کے لیے، بچہ خلق ہوا ہے والدین کے ذریعے، بچے کو رزق ملا ہے والدین کے ذریعے، خود سب خدا کی طرف سے لیکن محبت ملی ہے والدین کے ذریعے، ہدایت ہوئی ہے والدین کے ذریعے۔ اگر والدین کے احسان مند نہیں ہو تو خدا کے بھی احسان مند نہیں ہو سکتے۔ وہ بالوالدین احسان، اگر انسان اتنے پست ہے، بے شرف ہے، والدین کی اتنی احسانات دیکھنے کے باوجود بھول جاتا ہے تو یہ خدا کے بھی جو عالم غیب میں ہے اس کی بھی قدردانی نہیں کرے گا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے اولاد کو قحطی کے خوف سے قتل مت کرو۔ مغرب کے ایک نظریے پیش ہوا کہ بھئی دنیا میں زراعت وغیرہ جمع کی شکل میں ایک پر ایک اضافہ کرو, دو دو پر ایک اضافہ کرو, تین تین پر ایک جمع کرو, چار چار پر جمع کرو تو پانچ, لیکن آبادی ضرب کی شکل میں بڑھتا ہے, دو دونے چار, چار چار سولہ, سولہ سولہ یہ بڑھتا جائے گا. تو اسی لیے راستہ کیا ہے, یہ ہے کہ بچہ کم کرو, کم بچے خوشحال گھرانے. ہاں جی, یہ نظریے پیش کے ابھی خود مغرب والے بھی پھنسے ہوئے ہیں, خود مغرب والے بھی پھنسے ہوئے, کیونکہ عادت ہو گئی بچہ کم ہونے کا, تو پھر بچے کے بوجھ کون اٹھائے گا. بسا اوقات والدین قانونی شادی نہیں کرتے تاکہ بچوں کا خرچہ حکومت سے لے سکے, عجیب غریب ماحول ہے. تو اس زمانے میں قتل بھی کرتے تھے, عرب کے مشرکین قتل کرتے تھے. آج کل تو شکم مادر میں دواؤں کے ذریعے ختم کرتے ہیں, آج کل بھی قتل کرتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس زمانے میں پتہ چلتا تھا, خدا ہمیں بچائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, کیوں ڈرتے ہو قحطی سے, ان کا رزق دینے والا بھی ہم ہے, تمہارے تمہیں رزق دینے والا بھی ان کا رزق دینے والا دونوں ہم ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور پھر زشت کاموں کے ساتھ نزدیک مت ہونا, غلط قبیح کاموں کے ساتھ نزدیک نہ ہونا. فاحشہ کا مشہور معنی زنا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہر ناجائز کام, ہر قبیح کام, ہر زشت کام کو فاحشہ کہتے ہیں. فاحشہ کے جمع فواحش, تو فواحش سے نزدیک بھی مت ہو جانا, یعنی اس کی سوچ میں نہ پڑو, اس ماحول میں بھی نہ پڑو, پھر جذب ہو جائیں گے, کھنچ جائیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, جو فواحش ظاہر ہو اس سے بھی نزدیک نہ ہونا, جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی نزدیک نہ ہونا ہے. امام حفتم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, اللهم صل على محمد وعلى محمد, آپ فرماتے ہیں کہ فواحش ظاہری یہی حرام, یہی ناجائز چیزیں ہیں, فواحش باطنی امام باطل ہے. امام باطل کو جیسے انسانی معاشرے میں برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں امریکہ کے صدر بہت نیک آ جائے, دیکھو یہ غلط صدر آیا ہے, البتہ وہ پہلے والے بھی غلط تھے, لیکن بدتر آنے سے کیا کر رہے دنیا میں. اور یورپ کے صدور, ہمارے اسلامی ممالک کے صدور اچھے ہوتے تو عالم کی حالت نہ ہوتی, بہت بنیادی حیثیت ہے. فرماتے تمام ما بطن کا معنی یعنی تمام برائیوں کے باطن امام باطل ہے, امام شر, امام یعنی رہبر, رہنما, حکمران, اور تمام خوبیوں کی ایک خوبیاں ہیں, نیکیاں ہیں, حسنات ہیں, ظاہر ہے, اور باطن میں جو خوبیاں ہیں وہ امام حق, وہ امام حق ہے. فرماتے ہم اصل کل خیر, ہر خیر کی ریشہ, جڑیں ہم ہیں. ومن فروع عن التوحید, ہمارے فروع تو میں سے ایک توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے. یہاں اصول دین فروع دین کا معنی نہیں ہے, امامت ہو تو توحید باقی رہتی ہے, امامت ہو تو نماز باقی رہتی ہے. کربلا میں بالائے نیزہ امام نے قرآن پڑھا, امامت, حافظ اسلام, حافظ قرآن. مدینہ میں جب امام ولید کی ملاقات کے بعد دوسرے دن مروان نے کہا آپ بیعت کرتے تو اچھا تھا, بیعت کرے, فرمایا علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. اذ بلیت الام براع مثل یزید, جب امت کے حکمران یزید جیسا ہو جائے, حکمرانوں کو بڑا اثر ہے. تو ائمہ اطہار نے ان قربانیوں کے ذریعے دین کو بچایا ہے, اور اگر امت تیار ہو جائے تو امام آئیں گے. امام کا فلسفی امامت یہ ہے, ایک امام کا مقام ہے, عظمت ہے, قرب خدا ہے, خلافت اللہ ہے, ولی خدا ہے, ولایت ہے, یہ اپنی جگہ پر. اہم وظیفہ انسانی معاشرے میں ہدایت کرنا ہے, امامت کرنا ہے. اب قوم تیار نہیں ہے, اب میں سے ہر ایک نے تجربہ کیا ہوگا, معمولی بات پر وہی کربلا میں جو امام نے فرمایا وہ کافی حد تک ابھی بھی نظر آتا ہے. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں، وہ دین لعقن علی الس، دین زبان کے حد تک ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ فیدہ محصو بالبلا، جب بلا سے دوچار ہو جاتے ہیں، مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. قلت دیانون، پھر دیندار کم ہی، یعنی ایک آمدگی کی ضرورت ہے. بظاہر ہے ہمیں یہی ہماری ذمہ داری ہے، البتہ ذمہ داری کل دین سمجھنا، دین پر عمل کرنا، اور ان میں پوری دنیا میں ظاہر ہے اس دین کو عام کرنے والے ہمارے روایات کے مطابق شیعہ سنی سب کے امام ہیں. اسی لیے پوری دنیا کے اصلاح کا راستہ خود بھی کوشش ہمیں کرنا ہے، اور امام کے لیے بھی زمین ہموار کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو قتل مت کرو جس کے قتل کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ. کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں مگر حق ہو. قصاص، قصاص کے طور پر قتل کر سکتے ہیں، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ، اور جہاد میں قتل کر سکتے ہیں. اس کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا ہے. لیکن ابھی قتل اتنا عام ہو چکا ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ جائز عمل قتل ہے آج کل مسلمانوں کے درمیان. عجیب و غریب گروہ وجود میں آئے کہ ان کی شرعی ذمہ داری صرف مسلمانوں کا قتل کرنا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ناجائز حکمران ہے. ان کی قیادت یہی غلط حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہونے سے سب سے ارزان خون مسلمان ہو گیا ہے. فرماتے ہیں کہ ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، خدا نے یہ سفارشیں کی ہے تاکہ تم متقی بنو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت ہو جاؤ. غصب مت کرو نہیں فرماتا ہے، نزدیک بھی مت ہو جاؤ، اتنے محتاط رہو. گناہ کے نزدیک ہو جائیں گے ممکن جذب ہو جائے. الا بالتی هي احسن، مگر ان کے بہترین طریقے سے، یعنی یتیم کا مال کے مفاد میں آپ نزدیک ہو جائیں گے، اس کے فائدے میں نزدیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہ یتیم اپنے بلوغ اور شعور اقتصادی کے مرحلے تک پہنچنے تک آپ اس کے مال میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. وہ اوف الکیل والمیزان، معاشرے میں جب آپ خرید و فروش کرتے ہیں، پیمانے کی چیز ہو اور یا تولنے کی چیز ہو، اس کا حق مکمل پورا کرے. خلاصہ تجارت میں، معاملات میں کسی کے حق تلفی کی کوشش نہ کرے، مکمل حق ادا کرے. بالقسط، عدالت کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعہا، فرماتے ہیں ہم ہر آدمی کو اس کی قدرت کے مطابق ذمہ داری دیتے ہیں. اسلام میں شرائط قدرت ہے، یعنی آپ مکلف ہونے کے لیے شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط انسان بالغ ہو، پھر عاقل ہو، پاگل مکلف نہیں ہے، نابالغ مکلف نہیں ہے، پھر قدرت ہو، توانائی ہو، ناتوان ہو تو مکلف نہیں ہے. تو فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعہا، کسی نفس کو ہم تکلیف نہیں دیتے، تکلیف یعنی کوئی ذمہ داری نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدَلُوا، جب بات کرتے ہیں تو عدالت کے ساتھ بات کرو. پارٹی بازی، اقربا پروری، اپنے گروہ کے تمام خامیوں کو چھپاؤ، دوسرے گروہ پر الزامات لگاؤ، ایسا نہیں. عدالت تمہاری گفتار میں عدالت ہونے چاہیے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یہ آدمی رشتہ دار بھی ہو تب بھی عدالت کا خیال رکھے. قدیم زمانے میں رشتہ داری قوم و قبیلے معیار ہوتا تھا، آج کل یہ بھی معیار ہوتا ہے، ساتھ پارٹیاں بھی معیار ہیں. خلاصہ عدالت کو نظر انداز نہ کرو. وہ بعہد اللہ اوفو، جو خدا کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے، عہد بندگی کی ہے، اس کا وفا کرو. خدا کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کا وفا کرو. قرآن میں کسی اور جگہ پر بنی اسرائیل سے فرماتا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، جو عہد تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا تم وفا کرو، تو میں اس عہد کو وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے. ایک عہد کیا ہے؟ یہ ہے کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، عبادت مت کرو. خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کیا؟ ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں تمہاری دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. فرمت اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ جو عہد کیا ہے تم نے اس کا وفا کرو، میں اس عہد کا وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ میں نے کیا ہے. فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ، یہ اس لیے خدا بیان فرماتا ہے تاکہ تم یاد کرو. ورنہ عہد کی وفا کرنا فطرت انسان میں ہے، لیکن یاد آوری فرماتا ہے تاکہ فطرت کے باتوں سے بھی انسان بسا اوقات غافل ہو جاتا ہے. اب وقت کافی آیا، ان الذين فرقوا دينهم، البتہ پہلی والے اس سے پہلی والے آیت ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ منتظر ہے ملائکہ آنے کا، یعنی ملک الموت آ کر قبض روح کرنے کے انتظار میں ہے. او یاتی ربک، یا منتظر ہے خدا آ جائے. خدا کب آئے گا؟ آنے کا مطلب یعنی یقین ہو جائے خدا کے حضور کا، اپنے آپ کو خدا کے محضر میں پاتا ہے. یوم کیا ہے؟ جا ربک والملک صفاً صفا، قیامت کے دن خدا آئے گا اور فرشتے آئیں گے. خدا کا آنا یعنی خدا کے حضور پر یقین آ جاتا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، مرنے کے بعد تمہارے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور تیز نگاہوں سے تمام حقائق کو تم دیکھ سکو گے. یعنی خدا کا آنا یعنی مرنے کے بعد جو خدا کے محضر میں پہنچتے ہیں، کیا اس کی منتظر، یعنی موت کے منتظر ہیں یہ لوگ. اس کے بعد فرماتے ہیں او یاتی بعض آیات ربک، یعنی کہ خدا کی نشانیوں کے منتظر، یعنی قیامت کی نشانیوں کے منتظر ہے. قیامت کی نشانیاں جب ہوں گی تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، جب خدا کی نشانیاں قیامت کی نشانیاں آئیں گی تو ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیشہ توبہ اس وقت قبول ہے جب امید اصلاح ہو، مرنا یقین ہو جائے وہاں پر توبہ قبول نہیں ہے. فرعون نے بھی کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. خدا نے کیا جواب دیا؟ الان وقد عصیت من قبل، ابھی جب دیکھا کہ غرق ہو رہا ہے اس وقت تم ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تم توبہ کا مقصد انسان کو اصلاح کرنا ہے. جب موت یقینی ہو گیا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہونے لگے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، تو پھر وہاں اس زمانے کے توبہ اصلاحی توبہ نہیں ہیں. انسان کے اندر تبدیلی کی علامت نہیں ہے. پکڑا جائے تو پولیس اس آدمی کو پکڑ لے تو پھر پشیمان ہو جائے گا، وہ پشیمانی انسانیت میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتے، ڈنڈے کی وجہ سے ہے، شرافت کی وجہ سے نہیں ہے. توبہ کا مقصد انسان کو تبدیل کرنا ہے، انسان کو شیطانی صفت سے رحمانی صفت تک لانا ہے. ڈنڈے کی وجہ سے تو ہر شیطان بھی فی الحال مان لیتا ہے. اسی لیے تو جس وقت موت یقینی ہو جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہے. یہاں پر بھی توبہ کے ایک قسم خود ایمان لانا بھی ہے. فرماتے اس دن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس آیت میں فرماتا ہے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، رسول اللہ آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. تفرقہ ڈالنے والا اور گروہ گروہ بنانے والوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک اہم چیز ہے ہمارے عوام خواص سب ان لوگوں کو، جتنے اچھے کیوں نہ ہو، اگر تفرقے کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو مواخذہ کرنا چاہیے. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، حقائق بیان کرے، اصلاح معاشرہ کرے، خامیوں کی طرف اشارہ کرے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کسی معاشرے کے ترقی کے لیے، لیکن آپ کی یہ بات باعث تفرقہ ہے. آپ کیوں متحد نہیں ہوتے؟ اگر آپ دین کے ہمدرد ہیں تو متحد کیوں نہیں ہوتے؟ پراکندہ کیوں رہتے؟ یعنی اس بات کو عوام سمجھتے ہیں، اپنے پاس کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، راہبران کو بھی مجبور کرے. یعنی ہم سب مکلف ہیں نا، چنانچہ راہبران اپنی صلاحیت کے مطابق ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق. قوم راہبروں کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ جب تک متحد نہیں ہوں گے تب تک ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ گروہ بن، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، شیعہ بھی کیا ہیں؟ گروہ علی، شیعہ تو علی، گروہ علی. شیعہ کے دو معنی، ایک پیروی کرنے والا، دوسرا معنی گروہ. دونوں کا مطلب ایک ہو جائے گا. علی کے گروہ میں پیروی نہ کرنے والا نہیں لے سکتا ہے. کیوں؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی وہاں وہاں جہاں جہاں حق ہے. تو حق کے ساتھ جو نہیں دیتا وہ علی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہے. عملی حق ہو، اعتقادی حق ہو، اخلاقی حق ہو، سیاسی حق ہو، معاشیتی حق ہو، حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ نہیں ہے تو علی کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں علی مع الحق ایک جگہ پر باطل ہے، علی وہاں پر ہوگا، ممکن نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ایسے لوگوں کے اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور قیامت کے دن ان کو سزا دے گا. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، جو حسنے کے ساتھ آتے، نیک کام کرتے، دس برابر ثواب ملتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اگر نیک کام کرے دس برابر، اگر گناہ کرے وہی. حضرت ابو ذر فرماتے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے، ویل ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے، گناہ ایک گناہ کی ایک سزا، وہ بھی خدا معاف کر سکتا ہے، معاف کرنے کے امکان بہت ہے. ثواب ایک کا کم از کم دس ہے، ورنہ بعض روایات میں 700 تک، آیات میں بھی 700 تک ہے، 700 سے بھی بالا تر ہے. تو اس حدیث میں فرماتا ہے کیا، ایک نیک عمل کے ثواب 10، ایک گناہ کے سزا ایک، یا وہ بھی عفو کر سکتا ہے. اس کے باوجود قیامت کے دن اگر اس کے گناہ ثواب سے بڑھ جائے، یہ آدمی بہت بدقسمت ہے. ان صلاتی، خدائی بننے کی ضرورت ہے، خدائی بننے کی ضرورت ہے. قرآن معیار ہے نا، قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے خارج کیا ہے، اہل بیت نے اسی کو پیش کیا ہے. یعنی اب کربلا میں دیکھیں، شروع سے آخر تک امام حسین اپنے قیام کے لیے، اپنے کردار کے لیے، پھر بالائی نیزے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان صلاتی، میری نماز، و نوسکی، میری عبادتیں، و محیائی، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، خدا کے لیے. خدائی بننا اہل بیت کی، مکتب اہل بیت کی سب سے بڑی پہچان ہے. لا شریک اللہ، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے میرے پاس، نہ میری ریاست خدا کے مقابل میں آ سکتے، نہ میری دولت، نہ میری عزیز و اقارب، نہ میری شہرت، کوئی مقابل نہیں. لا شریک اللہ، خدا کے کوئی مقابل نہیں. ہم پیغمبر خدا ائمہ اطہار کو بھی خدا کی وجہ سے مانتے ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع رسول. لا شریک اللہ، وبذلک امرت، یہی حکم ہوا ہے مجھے کہ خدا ہی کو مانو. وانا اول المسلمین، میں پہلا نمبر کا مسلمان ہوں. اول، پہلا، پہلا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک درجے کے لحاظ سے پہلا، پوزیشن، پہلا پوزیشن والا، یہ بھی. دوسرا، عالم انوار میں بھی پیغمبر سب سے پہلے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں عالم انوار میں سب سے پہلے تھے، اور ویسے بھی درجے کے لحاظ سے پہلا نمبر کا مسلمان پیغمبر ہے، یعنی سر تسلیم خدا کے حکم کے سامنے خم کرنے والے پیغمبر ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، قل اغیر اللہ رب ابغی ربن، خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناؤں. مشرکین یہی تھے، خدا کو اللہ مانتے تھے، خالق مانتے تھے، بتوں کو رب مانتے تھے. میری بارش یہی برسائے گا، بچہ یہی دے گا، رزق یہی دے گا، یہ سارے میرے حاجات یہی بت پورا کریں گے، خدا نے خلق کیا ہے، بس ٹھیک صحیح کام کیا ہے. تو کہتے خدا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں رب بناؤں. وہ رب کل شے، ہر ایک پالنے والا خدا ہے، رب العالمین ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر نفس اپنے اعمال جو گناہ کیا ہے وہ خود اپنی کمائی ہے. اگر کوئی جہنم جائے گا، اپنے عمل کے نتیجے میں جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کا گناہ دوسرے کے گردن پر ڈالا نہیں جائے گا. اپنے عمل کا نتیجہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. اور آخر میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، خدا نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض پر درجہ یعنی درجے میں ایک کو برتری دی دوسرے پر، لی ابلو حکم تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، یعنی ہمارے درجات یکساں نہیں ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں پیغمبر کی حدیث الناس کا معادن الذهب والفضه، انسانوں کی مثال سونا اور چاندی کے معدنیات کی مثال ہے، کہیں خالص سونا ہوتا ہے، کہیں کم تر خالص ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح سے لوگوں میں فرق، یہ درجات مختلف رکھا امتحان کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خدا نے کم دیا، ممکن کوئی اور پہلو آپ کے پاس زیادہ ہو، بہن ایک آدمی میں سیاسی بڑی ذہنیت ہے، ایک میں علمی بہت ذہین ہے، ایک معیشت کے لحاظ سے بہت ذہین ہے، مختلف درجات ہے، یہ درجات اس لیے دیا تاکہ آپ کو آزمائے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے نہیں تو اٹھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے نہیں کرتے ہیں، لالچ کرتے نہیں کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ مختلف درجات معاشرے میں، اس کو معیار فضیلت نہ سمجھے، امتحان کا ذریعہ ہے، یہ امتحان کا ذریعہ ہے کہ آپ کس طرح سے پیش آتے، حتی انبیاء و ائمہ، حدیث میں ہے کہ امام نے فرمایا تم کو آزمایا ہمارے ذریعے، ہمیں آزمایا تمہارے ذریعے، کہ کتنے حسین کے ساتھ دیں گے، کتنا علی کے ساتھ دیں گے، اور امام کو بھی آزمایا ایسے بے وفا اہل کوفہ کے ذریعے کہ آپ کتنے برداشت کریں گے، کربلا کی جو آج علامہ شہید عارف الحسین کی شہادت کے دن بھی ہے، یہ بزرگوار وہ پاکیزہ انسان تھا جس کی پاکیزگی اور عظمت کے گواہی امام خمینی نے دی ہے، امام خمینی نے دو آدمی کو بیٹا کہا ہے، اتنے شہید ہو گئے انقلاب کے بعد، بہت عظیم شخصیات شہید ہو گئی، لیکن دو کو بیٹا کہا، ایک شہید مطہری کو، دوسرا شہید عارف کو، خلاصہ ایسا سرمایہ تھا کس مظلومیت کے ساتھ انہوں نے اپنی مدت پوری کی، لیکن اپنے لیے جو لائق مقام تھا اس مقام تک پہنچا خدا کے درگاہ میں، بستر پر مرنا ان کے لیے شایان شان نہیں تھا، شجاع انسان، مخلص انسان، خلوص جب انسان کے اندر آتا ہے باقی سارے کام آسان ہوتا ہے، ایمان جب انسان کے اندر مضبوط ہوتا ہے سارے کام آسان ہوتا ہے، آپ 1000 زیرو لگائے نمبر نہ ہو، اس 1000 زیرو اور 1 زیرو میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک نمبر آگے آ جائے سارے زیرو قیمتی ہو جاتے ہیں، ایمان ہو تو سارے عمل قیمتی ہو جاتا ہے، خدائی بنتا ہے، اس بزرگوار کی صفت یہی تھی کہ قوی ایمان کے مالک تھے، اس لیے شجاع بھی تھے، خطرات سے نہیں لڑتے تھے، مخلص بھی تھے، اور شیعوں کے اتحاد کے لیے کتنی کوشش کی، گاؤں گاؤں جاتے تھے، بعض اوقات مسجد کے پیش نماز، ایک معمولی طلبہ شاید نماز پڑھنی اس کو آتی تھی، وہاں پر بھی وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، اسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ ان کے تواضع بھی ہے، تواضع کے ساتھ اس کو شخصیت دینا، یہاں پر اگر اس کی شخصیت ہو تو وہ کام کر سکتا ہے، اس طریقے سے یعنی ان کے ساتھ جتنے لوگ نزدیک تھے سب ان کے ایمان، شجاعت، اخلاق، صفات سے متاثر، میں نے ابھی تک کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ نزدیک سے ان کی زیارت کی ہو اور ان کی تقویٰ اور اخلاق سے متاثر نہ ہو، سعادت مند ہے، انشاءاللہ محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہو جائے گا، ہم ان کی تذکرہ کرتے ہیں، یہ ہے کہ خدا کے راہ میں خون دیا، آپ خود دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا کے بعد کربلا تک دیکھیں گے مجالس کے انتظام نہیں تھا، کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ائمہ نے تاکید کی مجالس پر، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہے، شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا، ہمارے شیعہ ہماری طینت سے ہے، ان کی طینت ہماری طینت ہے، اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں غم، باقی ائمہ کے بھی منائے، کیونکہ کربلا میں عظمت تو پیغمبر خدا پیغمبر ہے، حسین کے نانا ہے، علی مرتضیٰ سید اوصیا ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا میں جو شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، وہ انسانوں کے لیے مؤثر ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، ہم خود باقی ائمہ کی شہادت کے دن دیکھیے، عاشور کے دن دیکھیے، یعنی جو حالات پیش آئے وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو شہید عارف کہ جو حالات پیش آیا، جو برداشت کے، جو مصیبتیں اپنوں سے، غیر سے، سب سے، پھر آخر میں شہید ہو گئے، اس وجہ سے ان کی یاد زندہ رکھنا ہے تاکہ وہ علم جو ان کے دست مبارک میں تھا بلند رہے، ہم میں سے ہر ایک اس علم کو اٹھائے، یعنی اس مقصد کی طرف آگے بڑھے۔ ظاہر ہے انہوں نے امام خمینی کی افکار کو اپنایا، امام خمینی نے وہی ائمہ اطہار کے افکار کو اپنایا۔ ائمہ اطہار یعنی اسلام، خدا، پیغمبر، ائمہ کے افکار ہمارے زمانے کے تقاضے کے مطابق امام خمینی نے اٹھایا، امام خمینی کی اس علم کو شہید نے پاکستان میں اٹھایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لائی، وہی اسلام، وہی اسلام ناب ہے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے دے اس راہ مستقیم پر بہتر سے بہتر چلتے رہے۔ خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، خدایا مجاہدین اسلام کی مدد فرما، خدایا نظام مقدس جمہوری اسلامی خصوصاً رہبر معظم انقلاب کے لیے کے خلاف جو عالم کے مشرکین، کفار، منافقین متحد ہو کر مشکلات پیدا کرنا چاہتے، خدایا ان تمام ناپاک لوگوں کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین خصوصاً شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ ان پروگراموں کے انتظام کرنے والے اور حاضر ہونے والے تمام برادران کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا عالم اسلام کو آپس میں متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما، شایان اہل بیت کو متحد ہو کر علم اہل بیت کو بلند کر کے عالم کو استقبال مہدی فاطمہ کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ اور شہید عارف الحسینی کے لیے